بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ عز و جل ہمارے ائمہ مجتہدین کو ہماری طرف سے بے حد جزائے خیر عطا فرمائے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ جس طرح کسی نے کوئی ہدیہ بھیجا ہو, عطر کوئی اچھا پیش کیا, طبیعت اس کی خوشبو سے خوش ہو گئی, ہر ایک کے سامنے مہدی کی تعریف ہو رہی ہے کہ کتنا قیمتی عطر انہوں نے بھیجا, کھانے پینے کی کوئی چیز ہے تو اس سے لذت اٹھاتے ہوئے ہر وقت ذہن اسی کی طرف ہے, تمام چیزوں سے خالی, اس کا دل و جان سے شکریہ ادا ہو رہا ہے کہ کتنی پیاری کتنی لذیذ کھانے کی چیز انہوں نے ہمیں ہدیہ کی, اور دیر تک تو اس کا تذکرہ ہوتا رہے گا. اس کے بھی مقابل جن ہستیوں کی بدولت ہمیں اسلام کی دولت حاصل ہوئی اور ہم زندگی بھر ہر نقل و حرکت میں ان کے احسان مند ہیں, جیسا میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ کیا ہمارا استنجا, کیا ہمارا وضو, غسل, طہارت, نماز, اور نماز کی ایک ایک نقل و حرکت, رکوع, سجود, تسبیحات, قرات, یہ تمام چیزیں انہی کی مرہون منت ہیں. تو ہم نے کبھی ان کو یاد نہیں کیا جس طرح وہ خوشبو دینے والے کو, کھانا لانے والے کو ہم یاد کرتے ہیں. تو ان کا کس قدر حق بنتا ہے کہ ہم ہر نماز کے بعد انہیں یاد کریں. اللہ عز و جل ان حضرات ائمہ مجتہدین کے احسانات کی ہمیں قدر پہچاننے کی توفیق دے کہ جنہوں نے قدر پہچانی وہ کس طرح پہچانی کہ ایک دفعہ ابو جعفر منصور کا دربار ہو رہا ہے, بہت بڑے محدث حضرت ربیع ابن یونس وہاں موجود ہیں, اتنے میں دربار میں حضرت امام اعظم پہنچے تو ربیع فرماتے ہیں کہ عیسیٰ ابن موسیٰ بھی وہاں موجود تھے, تو عیسیٰ ابو جعفر منصور سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں, حضرت امام اعظم کے متعلق اور ان کا تعارف کراتے ہیں ان کلمات سے, ھذا عالم الدنیا اليوم, کہ موجودہ زمانے میں روئے زمین پر اگر کوئی عالم ہے تو دنیا بھر میں بس ایک ہی عالم, یہ ابو حنیفہ النعمان ہے. تو جب یہ اس قدر اونچے الفاظ سے ابو جعفر منصور نے حضرت امام کی منقبت سنی تو اب حضرت امام اعظم سے منصور پوچھتا ہے کہ نعمان, تم نے کن لوگوں سے علم حاصل کیا اور کن لوگوں کا علم تمہارے پاس ہے؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ حضرت فاروق اعظم کا, حضرت علی مرتضیٰ کا, حضرت عبداللہ ابن مسعود کا, حضرت عبداللہ ابن عباس کا علم مجھے الحمدللہ حاصل ہے. یہ اتنے بڑے دربار میں خود امام کی زبان سے امام کا تعارف, اب یہ کیسے حضرت امام اعظم کو حضرت فاروق اعظم کا اور بقیہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا علم کیسے پہنچا, اس کو سمجھنے کے لیے حضرت امام بخاری کا جو تعارف کرایا حضرت حافظ ابن حجر نے اس کو سامنے رکھیے. یہ سیر کی کتابوں میں جہاں کہیں ذکر ہوتا ہے تو وہاں پہلا طبقہ, دوسرا طبقہ, طبقات کا بیان ہوتا ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے ابن حجر فرماتے ہیں کہ طبقۃ الاولى ممن حدثه عن التابعین, کہ طبقے اولا والے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں, وہ حضرات ہیں, وہ ہستیاں ہیں کہ جو تابعین سے روایت کرتے ہیں, اور پھر اس طبقے اولا کے نام گنواتے ہوئے انہوں نے کچھ نام گنوائے جن میں خلاد ابن یحییٰ, ابو نعیم, ابو عاصم, عبید اللہ ابن موسیٰ, مکی ابن ابراہیم, وغیرہ نام گنوائے. تو جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی منقبت میں جتنے نام لیے گئے تو سوائے خلاد ابن یحییٰ کے سب امام اعظم کے شاگرد ہیں. اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری کی امتیازی روایات ثلاثی ہیں, اور 22 میں سے آدھی روایات تو خود مکی ابن ابراہیم سے انہوں نے لی ہیں جو امام اعظم کے شاگرد ہیں. اور یہ بڑے بڑے محدثین جو آپ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں, جیسا کہ خود امام بخاری امام اعظم کے شاگرد کے شاگرد مکی ابن ابراہیم کے شاگرد, تو اسی طرح طویل تذکر عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ہوتا رہا. وہ بھی کتنے بڑے محدث کہ انہوں نے عبداللہ ابن مبارک نے 4000 اساتذہ کرام سے علم حدیث حاصل کیا ہے. تو اپنے اساتذہ میں زین البلاد, جس طرح انہوں نے عیسیٰ ابن موسیٰ نے حضرت امام اعظم کو عالم الدنیا کے لقب سے یاد فرمایا, تو اسی طرح جو امام اعظم کی وفات پر عبداللہ ابن مبارک کا قصیدہ ہے تو اس میں لقد زان البلاد, کہ روئے زمین کو زینت ہے تو صرف ایک ہستی سے, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے. اور کیوں نہ ہو کہ اسی وقت ہم غور کریں کہ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے جو ساری دنیا اس وقت چل رہی ہے, تو اس وقت روئے زمین پر بسنے والے مسلمانوں میں سے مختلف مجتہدین کی طرف آپ ان کو منقسم کریں, شافعی حنبلی مالکی فلاں فلاں سب کو تقسیم کر دیں, تو اکثریت جو آپ کو ملے گی وہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوا پر عمل کرنے والوں کی, کہ جو اپنا وضو تیمم غسل سفر اقامت نماز روزہ رکوع سجود قرات ہر چیز میں امام اعظم کا اتباع کر رہے ہیں. کوئی حد ہے قبولیت کی کہ اتنی صدیاں گزر گئی 1500 برس اور حضرت امام کی قبولیت روز افزو رہی, اور جو آپ حضرات کے امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد کیا آپ احوال پڑھیں تو ایک ایک شاگرد کو امام اعظم کے بعد اللہ عز و جل نے کس قدر قبولیت عطا فرمائی دی. مثلا علی ابن عاصم واسطی ہیں جو امام اعظم کے مشہور شاگرد ہیں. آپ علامہ ذہبی تزکیۃ الحفاظ میں ان کو مسند عراق کہہ رہے ہیں کہ عراق کے سب سے مشہور اور سب سے پیارے اور جن کی طرف خلائق کا سب سے زیادہ رجوع وہ مسند عراق کون ہے, علی ابن عاصم واسطی. اور ان کے درس کا حال انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے درس میں 30000 سے زیادہ طلباء کا ہجوم رہتا تھا, اور انہی کے علی ابن عاصم کے صاحبزادے امام ابو الحسین عاصم بن علی جو امام بخاری کے ڈائریکٹ بلا واسطہ استاذ بھی ہیں, اور جگہ جگہ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے روایات لی ہیں, ان کے متعلق ذہبی فرماتے ہیں کہ جب وہ بغداد پہنچے ہیں تو وہ احادیث کا املا جو کرا رہے تھے تو اس میں بے پناہ خلقت کا ہجوم رہتا تھا, اور جنہوں نے زمین کی پیمائش کر کے کہ اتنی 10 فٹ اور 10 میٹر جگہ میں اتنے انسان بیٹھ سکتے ہیں, اس حساب سے اس میدان کی پیمائش کر کے جو اندازہ لگایا, تو ابو الحسین ابن مبارک اپنا اندازہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی مجلس درس میں جس میں درس حدیث دیتے تھے اس میں طلبہ کا اندازہ اور حدیث لکھنے والوں کا اندازہ 100000 انسانوں سے زیادہ تھا. کہتے ہیں معتصم باللہ نے ایک مرتبہ اپنے آدمی بھیجے رحبت النخل میں کہ ذرا امام عاصم کے درس میں کتنے لوگ ہوتے ہیں ذرا معلوم کر کے آؤ, کیونکہ خلقت اتنی زیادہ ہوتی تھی دور دور درس میں شرکت کرنے والوں کی کہ کوئی چھوٹا موٹا اسٹیج بھی جو ان کے لیے بنایا جاتا وہ ناکافی تھا. تو امام عاصم کو گھروں کی چھت پر چڑھ کر وہاں سے حملہ کروانا پڑتا تھا. یہاں بھی ہمارے یہاں مائک خراب ہو جاتا ہے تو کسی کونے سے بولنے کے بجائے دونوں ہاتھ ہلاتے ہیں, اشارہ کرتے ہیں کہ مائک کی آواز برابر نہیں آ رہی, ٹھیک کرو. تو اسی طرح امام عاصم درس دے رہے ہیں, ابھی صرف اتنا کہہ پائے حدثنا اللیث بن سعد کہ لیث بن سعد نے ہم سے یہ حدیث بیان کی, تو مجمع دور دور سے چلا اٹھا کہ ہمیں آواز نہیں آ رہی. تو آپ نے دوسری مرتبہ کہا, تیسری مرتبہ کہا, ان کا آواز نہیں آ رہی. 14 دفعے اس کو مقرر سے کرر آپ کو یہ کلمہ دہرانا پڑا حدثنا اللیث بن سعد. کتنی خلقت ہوتی ہوگی. تو اس دن جس دن یہ واقعہ پیش آیا تو اس دن کے شرکا کی تعداد بتائی گئی ہے کہ 1,20,000 طلبا ان کی مجلس درس حدیث میں جمع تھے. بہت کثرت سے سیاہ کی کتابوں میں, سنن کی کتابوں میں یزید ابن ہارون کی روایت سے حدیث آتی ہیں. تو یہ امام اعظم کے خاص شاگردوں میں سے. تو ان کے متعلق یحییٰ بن طالب کا بیان ہے کہ ان کی مجلس میں 70,000 تلامذہ ان کی احادیث کو لکھنے کے لیے جمع تھے. تو جیسا میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ نہ معلوم ہم کہاں کیا کر رہے ہوتے اگر یہ ہمارے حضرات امام نہ ہوتے, ہماری کوئی چیز کسی کوئی کل درست نہ ہوتی, نہ وضو, نہ ہاتھ دھونا, نہ مدمدہ استنشاق, نہ کلی, نہ ناک میں پانی ڈالنا, کوئی کسی چیز کا بچے کی طرح سے کوئی سلیقہ ہمیں نہ ہوتا. اللہ انہیں ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے. تو دیکھیے محسنوں کے احسان پہچاننے کے لیے یہ مراقبہ ہمیں کرنا چاہیے, اس کو سوچتے رہنا چاہیے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ سچ مچ ہمارے محسن کون ہیں. یہ مادیات کا ہمارا ذہن بن گیا مادی ذہن, تو مادی چیزیں ہی ہمیں اچھی لگتی ہیں کہ اس نے بہت خوبصورت سویٹر دے دیا, اس نے خوبصورت قلم ہمیں عید پر دیا, کاش کہ ہم ان کی یہ مادی عطایا کو ٹھوکر مار کر کے ہم دماغوں میں ان روحانی اعمال کی قدر پہچانے اور ہمارے ائمہ کرام کے ہم احسان مند رہیں. تو یہ ہمارے حضرت امام کو اللہ عز و جل نے جو بلندیاں عطا فرمائی. تو جس طرح سامعین میں جو طلباء ہیں ان کی دلچسپی کے لیے میں حضرت امام کی مختصر طالب علمانہ زندگی کا حال بیان کرتا ہوں کہ حضرت امام اعظم نے, آپ کی پیدائش تو 80 کی ہے, تو 86 ہجری سے لے کر 88 ہجری تک, 86 سے لے کر 88 ہجری تک 2 سال میں اپنے استاد محترم امام القرا حضرت عاصم سے 8 سال کی عمر میں حفظ قرآن اور تجوید قرآن اور قراءت کا علم حاصل کر لیا. پھر 88 سے لے کر 90 کے قریب تک 10 سال کی عمر میں نحو و ادب کو حاصل کیا. پھر 90 سے لے کر 94 تک علم کلام, اور علم کلام سے 14 سال کی عمر میں فارغ ہو چکے تھے. اس زمانے میں مجادلہ مناظرہ کا بڑا زور تھا, بڑی ضرورت تھی اس کی, اس لیے آپ نے 95 ہجری سے لے کر 98 ہجری تک چار سال مسلسل علمی مناظرہ میں کمال پیدا کیا, اور جب 18 سال کی عمر تھی تو اس وقت اس سے فارغ ہو چکے تھے. پھر اس کے بعد آپ 99 ہجری سے لے کر 103 ہجری تک 5 سال آپ نے لگائے علم حدیث کے حصول کے لیے. پھر 104 ہجری سے لے کر 120 ہجری تک 17 سال آپ نے فقہ اور علم الشرع اور اجتہاد اور استنباط, کلام اللہ اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح مسائل مستنبط کیے جاتے ہیں یہ حاصل کیا. جبکہ اس سے فارغ ہوئے تو اس وقت آپ کی عمر شریف 40 برس کو پہنچ چکی تھی. اور یہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو آپ نے بچپن ہی میں دیکھا, بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی, اور بقیہ 4-5 صحابہ کرام کی تو تصریح آتی ہے. اور یہ کوفہ ایسی مرکزی جگہ تھی کہ اس میں جن کے نام گنوائے جاتے ہیں وہ تو یقینی ہیں, ان کے علاوہ بھی بے شمار کی زیارت ہوئی ہوگی, اس لیے کہ 40,000 صحابہ کرام اس کوفہ شہر کی تعمیر کے بعد صرف مدائن سے یہاں پہنچے تھے کہ مدائن میں مقیم تھے, اور وہاں کی آب و ہوا اہل حجاز کو راس نہ آئی اور اس کی وجہ سے انہیں وہاں سے منتقل ہونا پڑا. تو جو منتقل ہو کر آئے تو ان میں سے 40,000 صحابہ کرام تھے. تو یہ حضرت امام نے علم حدیث کا حصول مؤخر کیوں فرمایا کہ جس طرح ہمارے یہاں مؤخر کیا جاتا ہے کہ پہلے تمام علوم سے فارغ ہو جاؤ اور اس کے حصول سے اپنے آپ کو مزین کر کے پھر اس مبارک وادی میں قدم رکھو تاکہ پورے طور پر احادیث سے پاک کو سمجھ سکو. اسی لیے کوفے والوں کا خطیب بغدادی نے معمول نقل کیا ہے کہ ان اہل الکوفہ لم یکن الواحد یسمع الحدیث الا بعد استکمالہ 20 سنة, کہ محدثین اپنے یہاں طالب علموں کو بٹھاتے نہیں تھے جو امرد ہوتے تھے. اسی لیے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو تو طلبہ کے پیچھے بیٹھنا پڑتا تھا کہ 20 سال کی عمر سے پہلے صاحب حلقہ انہیں اپنے حلقے میں قبول نہیں فرماتے تھے. اس لیے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں کے کوفے کے اصول کے مطابق 20 سال کی عمر کے بعد علم حدیث شروع کیا. اگرچہ یہ سب کا معمول نہیں تھا, بصرے والوں کے یہاں حدیث پڑھنے کے لیے صرف 10 سال کی عمر کافی ہوتی تھی, شام والوں کے یہاں کوفے سے بھی زیادہ 10 برس اور مزید کہ ان کا معمول تھا کہ 30 سال کی عمر میں اپنے حلقے میں کسی طالب علم کو جگہ بیٹھنے کی اجازت دیتے تھے. اور پھر حضرت امام نے جب 100 ہجری میں, جب جو کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور آپ کی وفات سے پہلے کے آخری کا آخری زمانہ تھا, اس زمانے میں آپ نے 20 سال کی عمر میں علم حدیث حاصل کرنا شروع کیا. چونکہ پہلے سے بہت تیار ہو چکے تھے اس لیے سمانی لکھتے ہیں کہ اشتغل بطلب العلم وبالغ فيه حتى حصل له ما لم يحصل لغيره, کہ تمام اپنے ہم عصروں سے اور ہم درسوں سے فائق اور ان سے آگے نکل گئے. اسی لیے مصر جو کوفے میں امام صاحب کے رفیق درس رہے وہ امام اعظم کا حال بیان فرماتے ہیں کہ وہ علم حدیث کے طالب علم بنے تو ہم سے حدیث میں آگے نکل گئے. جس طرح حدیث میں آگے نکل گئے تو فرماتے ہیں کہ یہی حال زہد تقویٰ کا بھی ہے اور آگے پھر فقہ کا بھی ہے, کہ جو اس زمانے کے متعلق فرما رہے ہیں کہ فقہ کا معاملہ تو تمہارے سامنے ہے کہ تم دیکھ رہے ہو, تو اب یہ اس زمانے کو ہم دیکھیں کہ معاملہ ہمارے سامنے ہے ساری دنیا کا. اللہ عز و جل ہمیں امام اعظم کی اور تمام ائمہ کرام, امام مالک, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل اور تمام ائمہ مجتہدین کی قدر پہچاننے کی اور ان کا احسان مند رہنے کی اور ان کے لیے دعائیں کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. جیسا ہمیں حضرات ائمہ مجتہدین کا احسان مند رہنا چاہیے, اسی طرح ہم ایسی غلط اور الٹی سوچ کے مالک ہیں کہ آج ہی کسی کو دیکھا وہ جی کو بھا گیا اور اس کا دامن پکڑے ہوئے سب کچھ اس کے لیے وقف ہے, اور بھول جاتے ہیں کہ جس نے ہمیں الف با جگ کر کے مشکل سے بغدادی قاعدہ حسن القواعد اور اشرف القواعد میں سر کھپایا تھا, ایک حرف ایک کلمہ نہیں جانتے تھے, نہ الف کو پہچانتے تھے نہ با کو, تو جس نے ہمیں تعلیم دی اس کو چھوڑ کر کے پتا نہیں کس کس کا دامن تھامے ہوئے ہیں, اور وہ غریب تو بیچارہ کبھی سامنے سے گزرے گا تو کبھی سلام کے لائق بھی اسے نہیں سمجھیں گے کہ سلام کر لیں اسے, ہاتھ ملانا تو درکنار. لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی طرح ناظرہ کے اساتذہ, تو دوستو یہ جو محسن ہیں ہمارے ان کے بھی مراتب ہیں. اللہ عز و جل ہمیں صحیح سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی لیے یہ تعلیم ہمیں مالک نے اپنے قرآن کریم میں دی, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, کہ ساری کائنات جو نور ایمان سے جگمگ ہے وہ ایک ہی ذات پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے, اور ان کے لیے ان کو جتنا یاد کیا جائے وہ کم, جتنا درود پڑھا جائے وہ کم, جتنی دعائیں کی جائیں وہ کم, بلکہ جو وہاں آج حاضر ابھی اس وقت الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, کوئی قبلے کی طرف سے, کوئی پائیتی کی طرف سے, کوئی ریاض الجنہ سے صدائیں لگا رہے ہیں, تو ان کو بھی حکم ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ ہم یہاں پہنچ گئے حاضر ہو گئے اللہ اللہ خیر صلاح, نہیں, یہ اس حاضری سے پہلے بھی اپنے آپ کو پاک کر لو, مالی صدقہ بھی دے کر کے پھر سلام کے لیے حاضری دو. ادب بتایا گیا ہمیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری سے پہلے مالی صدقہ کر کے دو رکعت نفل پڑھ کر اپنے گناہوں کو دھو کر کے توبہ کر کے پھر حاضر خدمت ہو. تو جیسے یہاں محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس انداز میں یاد کرنے کا, جن آداب کے ساتھ یاد کرنے کا ہمیں حکم ملا, اور ساتھ جو درود شریف تعلیم فرمایا گیا, اس کے معنی پر ہم نے کبھی غور کیا؟ روز پڑھتے ہیں ہر دو رکعت کے بعد درود شریف تراویح میں اور نوافل میں, لیکن کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ اس کے معنی کیا ہیں اور یہ ہمیں کس چیز کی تعلیم دیتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, کہ میرے حبیب پاک کو بھی یاد کرو, ان کے اصول کو بھی یاد کرو, ان کی فروع کو بھی یاد کرو, اہل بیت سے بھی محبت رکھو, آل ابراہیم سے بھی محبت رکھو, اور خود حضرت سب کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جو جد اعلیٰ ہیں ان سے بھی محبت ایمان کا جز ہے. اسی لیے تو درود پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ آل محمد اہل بیت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت, کاش کہ ہم اہل بیت کے آداب کی رعایت کریں اور پہچانیں کہ یہ اہل بیت کون ہے اور ان کا کیا درجہ ہونا چاہیے, ہمارے اقربا سے زیادہ ہونا چاہیے, جن کو ہم اپنا سمجھتے ہیں, اپنے اہل سمجھتے ہیں, ان سے بھی زیادہ ہونا چاہیے, کہ ہمارے اہل کے متعلق تو کوئی ایسی نص عام نہیں ہے جس قدر عام نص قرآنی آیات اور احادیث پاک اہل بیت کے بارے میں ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور آپ کی آل پر بھی اللہ تو رحمتیں بھیج، کما صلیت علی ابراہیم، جیسا کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھیجی، ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھیجی. تو یہ فروع اور اصول کو جیسے یہاں جمع کیا گیا ویسے وہاں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین. تو اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ذریت کو بھی یاد فرمایا اور اپنے اصول کو بھی یاد فرمایا، ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. پھر ساری امت مسلمہ کہ سب کے ایمان کی کشتی، اہل ایمان کی ایک کشتی جس میں ہم سب سوار ہیں، تو ان کی ہمارے وصاحب بالجم، قرآن کریم نے وصاحب بالجم ہمارا ساتھی ہونے کی حیثیت سے تمام اہل ایمان کو جو اس کشتی میں سوار ہیں بیک وقت، تو جو پیچھے چلے گئے، جو آئندہ آئیں گے، سب کو اس میں شامل فرما دیا. اسی لیے حضرت شیخ قدس روح کا جب وصال ہوا تو حضرت کے ایک عزیز قریب تھے شبیر جذبی، جنہوں نے یہ منقبت لکھی. ایک ہاتھ سے وہ معذور تھے، ایک دفعہ مجھے دوپہر کے وقت ابھی کھانا شاید لگنے والا تھا، حضرت کو دسترخوان پر بٹھا کر کے باہر نکل گیا، ذرا سی دیر ہو گئی. میں کہاں تھا؟ لگا کتب خانے پر. کون تھا ادھر؟ تو میں نے جیسے ہی نام لیا، شبیر جذبی صاحب کاندھیرے سے تشریف لائے ہوئے ہیں. فرمایا ہماری تو ان سے لڑائی ہے. اوہو کتنا پیار ہوگا ان سے کہ حضرت، یہ بھی پیار سے یاد فرمانا ہے. یہ شکوہ شکایت جو ہوتی ہے، جو زبان سے نکلتی ہے، یہ بھی پیار ہے، محبت ہے. تو انہوں نے حضرت شیخ قدس روح کے وصال کے بعد جو مختلف قصائد بنائے، کوئی درد نامہ حسرت اور کسی کا نام غمناک اور کیا کیا نام رکھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. وہ بڑے بڑے زبردست ذہین انسان تھے. تو وہ حضرت فرمایا کہ میری تو ان سے لڑائی ہے، لیکن انہوں نے کتنا پیارا قصیدہ لکھا. نغمہ ہے میرے ساز میں مرشد کے ساز کا، نغمہ ہے میرے ساز میں مرشد کے ساز کا، جو پردہ ہے رباب کا پردہ ہے راز کا. کتنا عظیم فیض ہے اہل مجاز کا، کتنا عظیم فیض ہے اہل مجاز کا، بے پیچ و خم ہے سلسلہ زلف دراز کا. عکس شبیہ شیخ ہے جام شراب میں، آباد میں کدا ہے جہان خراب میں. طلحہ کے در پہ آج بھی دیوانے جمع ہیں، شمع جمال شیخ کے پروانے جمع ہیں. تو آج بھی جمع ہیں وہاں بھی، گزشتہ کل شام کو دو عشروں میں جتنے جمع ہوئے اس سے کئی گنا زیادہ اس عشرے میں جمع ہو گئے. اللہ تعالیٰ حضرت پیر صاحب کی عمر میں برکت فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر باقی رکھے. تو یہاں بھی ہمارے دوست شبیر جذبی صاحب نے کہیں یوسف کا نام بھی اس میں لیا ہے انہوں نے، تو وہ حضرت شیخ قدس روح کے ساتھ ان کی فروع کو یاد فرما رہے ہیں. طلحہ کا بھی ذکر فرمایا اور پھر اصول کا بھی، حضرت شیخ قدس روح کے اصول، کہ حضرت مولانا شیخ محمد اسماعیل بانی تبلیغ کا ذکر لانے سے پہلے ان کے تمام آبا و اجداد، حضرت مفتی الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی مظفر، حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، سب کا ذکر خیر فرما کر پھر شروع کرتے ہیں. بیٹے بھی اس کے تینوں تہجد گزار تھے، زاہد تھے، متقی تھے، اطاعت شعار تھے، عالم تھے، باعمل تھے، سراپا بہار تھے، نام خدا پہ نام نبی پہ نثار تھے. باطل کی سلطنت کے محمد تھے جانشی، یحییٰ کے چھوٹے بھائی تھے الیاس بالیقی. دل رو رہا ہے آج اندھیرے میں شام کے، اشکوں سے ہو رہے ہیں اشارے سلام کے، جذبے ابل رہے ہیں دلی احترام کے، یحییٰ پدر تھے مرشد عالی مقام کے، الیاس عم شیخ تھے یوسف تھا ابن عم، سب اہل جذب و سوز تھے سب اہل درد و غم، یحییٰ کے علم و فضل کی شہرت تھی دور دور، پایا تھا ماں کے دودھ میں ہر فکر و شعور، چہرے پہ رقص کرتا تھا نانی کے دل کا نور، نانی کا سب ظہور تھا نانی کا سب ظہور، آغوش علم و ذکر میں پائی تھی زندگی، کھلتے ہی آنکھ دیکھی تھی باطن کی روشنی، تفلی میں اس کے ذہن و ذکاوت تھے آشکار، حیرت سے دیکھتے تھے اسے اہل روزگار، کرتی تھی خلق دانش و بینش کا اعتبار، علم و ہنر کی داد بھی دیتی تھی بے شمار، چہرے پہ اس کے چاند چمکتا تھا عید کا، حافظ تھا با کمال کلام مجید کا، درس حدیث اس نے پڑھا شیخ وقت سے، ہر ہر کمال اس نے لیا شیخ وقت سے، نغمہ حقیقتوں کا سنا شیخ وقت سے، سجادہ معرفت کا ملا شیخ وقت سے، گنگوہ کی شراب نے مخمور کر دیا، جلووں کی آب و تاب سے پر نور کر دیا، ایک ایک قدم پہ جادہ و منزل ملے اسے، دریائے بے کنار کے ساحل ملے اسے، شیخ طریق و مرشد کامل ملے اسے، ہر عارض شوق کے حاصل ملے اسے، پائے طلب بھی تیز تھا ہمت بھی تھی جوان، منزل سے مل گیا تھا تجسس کا کارواں، روشن تھی نور شیخ سے صبح امید کی، انوار چشم شیخ میں خوشیاں تھی عید کی، آنکھیں تھیں پربہار تجلی سے دید کی، تکتا تھا دل کی آنکھ سے صورت رشید کی، جوش جنوں کو مل گئی ہر منزل مراد، آنکھوں نے دل کی دیکھ لیا ساحل مراد، امید کے چراغ سے روشن تھی منزلیں، آنکھوں سے دیکھتا تھا حقیقت کی محفلیں، یحییٰ کے دونوں بھائی بھی اقتاب وقت تھے، رتب عظیم رکھتے تھے اصحاب وقت تھے، مالک تھے اپنے عہد کے ارباب وقت تھے، اہل وفا تھے گوہر نایاب وقت تھے، تینوں تھے بھائی مظہر انوار لا الہ، فطرت میں تھے بھرے ہوئے اسرار لا الہ، دنیا کی راحتوں سے وہ رکھتے تھے خود کو دور، راتوں کو جاگ جاگ کے بھرتے تھے دل میں نور، آہ سحر میں ان کی چمکتی تھی برق طور، دل میں شراب عشق و محبت کا تھا سرور، چنگاریاں نظر میں تھی سوز و گداز کی، سینوں میں تھی تجلیاں راز و نیاز کی، وارفتگی میں ان کی صحابہ کی شان تھی، بیتاب و شیفتہ تھے وہی آن بان تھی، تبلیغ ان کی روح تھی تبلیغ جان تھی، دینی حمیتوں میں فنا ان کی آن تھی، سمٹی جہاں سے جہل و دلالت کی تیرگی، پہنچی افق سے تاب افق ان کی روشنی، عارف تھے حق شناس تھے حق سے قریب تھے، حالات و واقعات عجیب و غریب تھے، سادہ تھے خوش مزاج تھے دل کے غریب تھے، فطرت میں سب ہنر تھے بڑے خوش نصیب تھے، قدسی صفات تھے وہ کریم و شفیق بھی، استاد اہل علم بھی شیخ طریق بھی، سجدوں کی تابشوں سے منور تھی ہر جبی، اشکوں کی بارشوں سے تھی سیراب آستی، سینوں میں تھا بھرا ہوا اللہ کا یقین، باطن کی آب و تاب سے دعوت تھی دل نشین، آنکھوں میں ناچتا تھا سحر خیزیوں کا نور، رقصاں ہو جیسے وادی ایمن میں برق طور، مکتب تھا ان کی آنکھ میں سینے میں خانقاہ، گہرائیوں میں روح تھی ورد لا الہ، سوزے دروں سے جب بھی نکلتی تھی سرد آہ، پاتی تھی ہر قدم پہ وہ عرش بری کی راہ، تاثیر بھر گئی تھی زبانوں میں ذکر سے، رہتے تھے اشک بار وہ امت کی فکر سے، ان کی روایتوں میں بخاری کا تھا جمال، تشریح و تجزیے میں غزالی کا تھا کمال، جولانی دلیل میں راضی کا تھا جلال، ان کی مثال علم کی دنیا میں ہے محال، ماہر تھے عقل و نقل کے اس فرع و اصول کے، دریائے بے کنار تھے علم رسول کے، اٹھتے تھے بیٹھتے تھے شریعت کے واسطے, ہر جنبش حیات تھی امت کے واسطے, گفتار تھی لبوں پہ طریقت کے واسطے, پھرتے تھے دشت و کوہ میں دعوت کے واسطے, محدود ہو گئی تھی ہر ایک جنبش حیات, ہر بات میں بھری تھی خدا و نبی کی بات. ایسا تھا شور آمد ماہ صیام کا جیسے جلوس و شہ عالی مقام کا, یہ حال تھا ادب کا دلی احترام کا, لیتے تھے منہ سے نام نہ دنیا کے کام کا, حجروں میں اپنے بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے, دیوار و در بھی سورہ رحمان پڑھتے تھے, وہ لوٹتے تھے ماہ مبارک کی نعمتیں, مسجد میں اعتکاف کی خلوت کی رحمتیں, ترتیل کی سماع و تلاوت کی لذتیں, افطار کی سحر کی دعاؤں کی دولتیں. رحمت کا ہر فرشتہ اترتا تھا رات کو, روحوں کا قافلہ بھی گزرتا تھا رات کو, ممکن نہیں زبان سے شب قدر کا بیان, عاجز ہے اس کے وصف سے دنیا کی ہر زبان. امت کو ڈالتے تھے رسالت کی راہ پر, لاتے تھے گھیر گھیر کے دعوت کی راہ پر, ناداں جو چل رہے تھے بغاوت کی راہ پر, رہ رہ کے آ گئے وہ اطاعت کی راہ پر. طوفان علم و ذکر کی موجیں ہوئی بلند, دعوت سے فیض یاب ہوا بخت ارجمن, تکمیل آرزو کا جنوں سر پہ تھا سوار, راہ خدا میں کرتے تھے جانوں کو وہ نثار. تبلیغ کی رواں ہے ہر ایک سمت جوئے بار, آغاز شاندار ہے انجام شاندار, جلتا رہے گا دہر میں تبلیغ کا چراغ, بخشیں گے تاب و تب اسے قلب و جگر کے داغ. اللہ عز و جل اس طرح ہمیں اپنے تمام محسنوں کو, تبلیغ کو, مدارس کو, محدثین کو, مدرسین کو, دعات کو, مبلغین کو, سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنے کی اور آگے نسلوں میں اسے منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.